بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ علق کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں، رپورٹ اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام آج کا ایران پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام آئین صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام ایک خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائے۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ظالمانہ مغربی پابندیوں کے باوجود کورونا کے مقابلے میں ایران کی مہم کامیابی کے ساتھ جاری۔ ایرانی کورونا ویکسین کے انسانی تجربے کا آغاز۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی ملک گیر تحریک۔ دہلی کی سرحدوں پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کا دھرنا۔ پٹنے میں کسان مہا سبھا کی ریلی اور پولیس کا لاٹھی چارج۔ اور وزیراعظم کے استعفے کا مطالبہ بلا جواز ہے، عمران خان استعفی دیں گے نہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی صحافیوں سے بات چیت۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایرانی سائنسدانوں اور محققین کی تیار کردہ کورونا ویکسین کا انسانی تجربہ شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کلینیکل اسٹڈیز کے طور پر امام خمینی ایگزیکٹو فاؤنڈیشن کے تحقیقاتی شعبے کی تیار کردہ کورونا ویکسین کے انسانی تجربے کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس ویکسین کا نام کوو ایران برکت ہے۔ امام خمینی ایگزیکٹو فاؤنڈیشن کے ترجمان حجت نیک ملکی نے کہا کہ اس ویکسین کو انسانوں پر تجربہ کرنے کا لائسنس حاصل ہونے کے بعد آج سے ان افراد کو اسے لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو رضاکارانہ طور پر تیار تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک 65,000 سے زیادہ افراد نے اس ٹیکے کو لگوانے کے لیے رضاکارانہ طور پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ پہلے مرحلے میں 56 افراد کو اس ویکسین کی ڈوز لگائی گئی۔ ایران کے وزیر توانائی اور عراق کے بجلی کے وزیر نے بجلی اور توانائی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کی توسیع کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر توانائی رضا اردکانیان نے منگل کے روز اپنے دورے بغداد میں عراق کے بجلی کے وزیر ماجد ہنتوش سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور بجلی اور توانائی کے بارے میں گفتگو کی۔ اس ملاقات میں مختلف اقتصادی شعبوں میں ایران و عراق کے تعاون کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران اور عراق کے مشترکہ اقتصادی کمیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے ایران کے وزیر توانائی نے عراق کے وزیر تجارت احمد الجبوری سے ملاقات اور ایران و عراق کے دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں ایران و عراق کے دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی و تجارتی شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ اس ملاقات میں ایران و عراق کے تعلقات اور تعاون کے فروغ اور دونوں ملکوں کے مشترکہ مفادات کے دائرے میں دونوں ممالک کے مشترکہ کمیشن کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے وزیر توانائی ایک وفد کے ہمراہ عراق کے دورے پر منگل کو دارالحکومت بغداد پہنچے ہیں۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کاشتکاروں کی ملک گیر تحریک اور دہلی کی سرحدوں پر دھرنا جاری ہے۔ ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ دہلی کی سرحدوں پر پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، اتراکھنڈ اور راجستھان سمیت مختلف ریاستوں کے کاشتکاروں کا احتجاجی دھرنا منگل کو 34ویں دن بھی جاری رہا۔ اسی کے ساتھ اطلاعات ہیں کہ منگل کو آل انڈیا کسان سنگھرش کوآرڈینیشن کمیٹی کے کارکنوں نے ریاست بہار کے صدر مقام پٹنہ میں گورنر ہاؤس تک احتجاجی مارچ نکالا، جس کو روکنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ اسی طرح کے مظاہرے ہندوستان کی دیگر ریاستوں میں بھی کیے گئے ہیں۔ یہ مظاہرے اور دھرنے ایسی حالت میں انجام دیے جا رہے ہیں کہ مرکزی حکومت نے کسان رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کے لیے 30 دسمبر کی تاریخ طے کی ہے۔ مرکزی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ کسانوں کی بات سننے اور ان کی تشویش دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اب تک کسان رہنماؤں اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے کئی دور انجام پا چکے ہیں جو ناکام رہے۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ تینوں نئے زرعی قوانین منسوخ کیے جائیں، لیکن حکومت ان قوانین میں ترمیم کے لیے تو تیار ہے لیکن منسوخ نہیں کرنا چاہتی۔ پاکستان کے صدر نے عمران خان سے استعفے کے مطالبے کو بلا جواز قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صدر عارف علوی نے ایوان صدر میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ حزب اختلاف کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے استعفے کا مطالبہ بلا جواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت استعفیٰ دے گی اور نہ اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی۔ پاکستان کے صدر نے حزب اختلاف کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ قومی اسمبلی اپنی 5 سالہ قانونی مدت پوری کرے گی۔ انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ گزشتہ 2 سال سے ملک کے سیاسی نظام کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ انتخابی نظام میں اصلاحات کے بارے میں قومی مکالمے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم وقت اور ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے جن کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ برطانیہ سے نیا کورونا وائرس کراچی پہنچ گیا ہے۔ کراچی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق صوبہ سندھ کے محکمہ صحت نے تصدیق کی ہے کہ نیا کورونا وائرس برطانیہ سے کراچی پہنچ گیا ہے۔ سندھ کے محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ برطانیہ سے واپس آنے والے 12 میں سے 3 افراد میں کورونا وائرس کی نئی قسم کی تصدیق ہوئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے قومی کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 1776 نئے مریضوں اور 63 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران 1602 کورونا کے مریض مکمل طور پر شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 4,75,085 ہو چکی ہے، جن میں سے 9,992 افراد انتقال کر چکے ہیں اور 4,25,494 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ موصول رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 39,599 ہے، جن میں سے 2,559 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ادھر ہندوستان میں منگل 29 دسمبر کو بھی کورونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد 20,000 سے کم ریکارڈ کی گئی۔ ہندوستانی وزارت دفاع کے مطابق ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کورونا کے 16,432 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,02,24,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 1,02,24,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس دوران کورونا کے 24,900 مریض مکمل طور پر شفا یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 98,07,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 252 نئی اموات ریکارڈ کی گئیں، جس کے بعد کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 148,153 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 272,000 رہ گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے اموات کی شرح 1.45%، زیر علاج مریضوں کی شرح 2.63% اور شفایابی کی شرح 95.92% ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ فلسطینی قوم کے نقطہ نظر سے استقامت غاصبانہ قبضہ ختم کرانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی ٹرمپ حکومت سینچری ڈیل یا شیطانی معاملے کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی استواری کے منصوبے پر عمل کر کے فلسطینی امنگوں کو نابود کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ ایسی حالت میں کہ فلسطین کے وجود کو ہی خطرے کا سامنا ہے، غاصبوں کے مقابلے میں استقامت اور جد و جہد کے لیے ایک اسٹریٹجک سمجھوتے کی ضرورت ہے۔ تحریک حماس نے ہفتے کے روز بھی ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ غاصب سے ہونی تعلقات کی استواری کو غاصب سے ہونی حکومت تعلقات کی استواری کو بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے خلاف جارحانہ رویہ مزید تیز کرنے کی سازش میں غاصب سے ہونی تعلقات کی استواری کو بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے خلاف جارحانہ رویہ مزید تیز کرنے کی سازش میں استعمال کریں گے۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے دباؤ ڈالنے کے ٹرمپ کے اقدام کے نتیجے میں اب تک کئی عرب ممالک، من جملہ متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش، اسرائیل کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات برقرار کرنے کے سمجھوتے طے کر چکے ہیں۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے انتقال اقتدار کی ٹیم کے ساتھ پینٹاگون کے رویے کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے اس ٹیم کے ساتھ شفاف اور بھرپور تعاون کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے منتخب نائب صدر کملا ہیرس اور اپنے منتخب سیکورٹی عہدیداروں کے ساتھ وضاحتی اجلاس کے بعد ایک بیان میں کہا کہ انہیں وزارت دفاع اور بجٹ مینجمنٹ آفس میں سیاسی رہنماؤں اور عہدیداروں کی جانب سے رکاوٹ کھڑی کیے جانے کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں قومی سلامتی کے اہم شعبے میں اپنی ضرورت کی کوئی اطلاع نہیں مل رہی ہے، جبکہ میری ٹیم کو دفاعی بجٹ میں واضح صورتحال سے مکمل آگاہی کی ضرورت ہے۔ سامعین، ایران کے دلیر اور بہادر کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی برسی قریب ہے۔ اس تناظر میں ہمارے ساتھی علی عباس رضوی نے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار نادر بلوچ سے گفتگو کی ہے۔ یہ اہم گفتگو پیش خدمت ہے۔
جی نادر بلوچ صاحب، ظاہر ہے کہ آج سب کہہ رہے ہیں، رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا تھا اسی وقت جب شہادت ہوئی تھی، اس کے بعد بھی آپ نے فرمایا، دیگر افراد نے، شخصیات نے بھی یہی باتیں کہیں کہ امریکہ جتنا زیادہ ان کی زندگی میں ان سے خائف تھا، اس سے زیادہ ان کی شہادت کے بعد خائف ہے، کیوں؟
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ خطے میں شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکی فورسز پر پے در پے حملے ہوئے، اور ان کی اس خطے میں رہنا، بالخصوص اگر ہم عراق کی بات کریں، ان کے لیے کانواہوں کی شکل میں چلنا جو ہے مشکل ہو گیا ہے، بہت دشوار ہو گیا ہے، عوام میں نفرت میں اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ شہید قاسم سلیمانی کے خون کی تاثیر ہے، شہید ابو مہدی محدث کی جو شہادت کی ہے اس کی تاثیر ہے، ان کا پیغام ہے کہ اس ناپاک وجود سے اب ہر کوئی نفرت کرنے لگا ہے، ہر کسی کو پتہ چل گیا ہے کہ اس وقت اس خطے کے اصل مشکلات کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، وہ امریکہ ہے جو یہاں کے لوگوں کے حقوق سلب کرنا چاہتا ہے، جو یہاں کے وسائل جو ہے وہ ہڑپ کرنا چاہتا ہے، جو تکفیریت، فرقہ واریت، لسانیت اور دیگر حربوں کے ذریعے اپنے وجود کو اس خطے میں برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ تو میرے خیال میں اب بہت ساری قوموں کو، افراد کو، لوگوں کو یہ راز جو ہے وہ منکشف ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک بڑی قربانی شہید قاسم سلیمانی کی دینی پڑی، اور آج ان کی تاثیر ہے، ان کا پیغام ہے کہ ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے لیے اب رہنا جو ہے وہ مشکل ہے، صرف عراق ہی نہیں، آپ افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں۔
نادر بلوچ صاحب، آپ پاکستان میں موجود ہیں، ظاہر ہے کہ جب جنرل قاسم سلیمانی اور جنرل ابو مہدی المہندس کی شہادت ہوئی تھی تو پورا پاکستان سراپا احتجاج تھا، شہر، چھوٹے شہر، بڑے شہر، قصبے، گاؤں، گلی کوچے، ہر جگہ جو ہے وہ ان کا غم منایا گیا اور لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا۔ آج برسی آ رہی ہے، ہمیں بھی خبریں پاکستان سے موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں پر بڑے پیمانے پر تیاریاں ہو رہی ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کے عوام کس انداز میں انہیں یاد کر رہے ہیں؟
میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، جب شہید کی شہادت ہوئی تھی تو یہاں پر سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل حمید، لیفٹیننٹ جنرل حمید گل مرحوم کے صاحبزادے عبداللہ گل سے میری ملاقات ہوئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھی اور وہ پریشان تھے۔ میں نے کہا خیریت ہے؟ تو یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں ابھی ایران کے سفارت خانے سے آ رہا ہوں تعزیت پیش کرنے کے لیے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے تعزیت پیش کروں یا وہ مجھ سے کریں۔ تو میرے خیال میں ایک ایسی ہر دل عزیز شخصیت کے، جس کے درد کو، جس کی شہادت کو اپنا غم سمجھ رہی ہے پاکستانی قوم، وہ اس سال جو ان کی برسی کو بھرپور انداز میں منانے کا ارادہ رکھتی ہے، مختلف پروگرامات بھی ترتیب دیے گئے اور شہید کو اس کے شان شان انداز میں انشاءاللہ یاد کیا جائے گا۔
سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اب کرونا وائرس کے حوالے سے ڈبلیو ایچ او کی ایک تفصیلی رپورٹ سماعت فرمائیں۔ صحت کی عالمی تنظیم ڈبلیو ایچ او نے کرونا کے بارے میں پوری دنیا کو خبردار کیا ہے کہ حالات مزید بدتر ہو سکتے ہیں۔ عالمی ادارے سے ڈبلیو ایچ او نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ انجام پانے والے تمام اقدامات اور کوششوں کے باوجود دنیا میں اب تک 10 ملین افراد کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تمام ممالک کو خبردار کیا ہے کہ وہ خود کو مزید بدتر حالات کے لیے تیار کریں۔ یورو نیوز کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارے صحت کے ہنگامی حالات کا مقابلہ کرنے کے شعبے کے سربراہ مائیکل رایان نے رواں سال کی آخری پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ تمام کوششوں کے باوجود پوری دنیا میں اب تک 10 ملین افراد کووڈ 19 میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اور انہیں خود کو مزید خراب حالات کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ مائیکل رایان نے کہا کہ وہ یہ وبائی مرض نہایت تیزی سے دنیا بھر میں پھیلا اور اس نے کرے زمین کے ہر حصے کو متاثر کیا، اس کے باوجود ابھی بدترین حالات پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ رایان نے مزید کہا کہ مستقبل میں ہمیں ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ حالات مزید خراب ہو جائیں۔ عالمی ادارے صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اب تک دنیا بھر میں 81,479,000 افراد کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں، جبکہ 1,007,78,000 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کرونا سے متاثرین اور اموات کی سب سے زیادہ تعداد امریکہ میں ہے۔ امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 3,43,000 ہے۔ دریاسنا برطانیہ پر نئے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو چھپانے کی کوشش کا الزام ہے، جو کووڈ-19 سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور تیزی سے پھیلنے والا وائرس ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں اب تک 3,29,730 افراد کرونا کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں 71,109 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ دوسری طرف برطانیہ میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کی نئی لہر میں اب تک کا سب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لندن سے موصولہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 41,385 کرونا کے مریضوں کا انتراج کیا گیا ہے، اور یہ برطانیہ میں ایک دن میں کرونا میں مبتلا ہونے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام 9 دی 14 جمادی الاول اور 29 دسمبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چودہ جمادی الاول سن 450 ہجری قمری کو معروف مسلمان طبیب ابو سعید عبید اللہ بن جبرائیل کا انتقال ہوا۔ وہ طبابت کے علاوہ دوا سازی میں بھی مہارت رکھتے تھے اور 5ویں صدی ہجری کے مشہور دانشوروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ طب کے میدان میں ان کی کئی تالیفات بھی موجود ہیں، جن میں مناقب الاطباء کتاب کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ چودہ جمادی الاول سن 1326 ہجری قمری کو ایران کی معروف علمی و ادبی شخصیت اور مشہور ریاضیداں مرزا عبدالغفار تہرانی کا انتقال ہوا۔ وہ نجم الدولہ کے نام سے معروف تھے۔ مرزا عبدالغفار نے شروع سے ہی ریاضی کے میدان میں اپنی صلاحیت اور دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ علم ریاضی میں ان کے پہلے استاد خود ان کے والد تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس دور کے مشہور اسکول دار الفنون میں اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر علم ریاضی میں تحقیق و مطالعے کا آغاز کر دیا۔ وہ کئی برس تک تہران کے ٹیکنیکل اسکول دار الفنون میں استاد کی حیثیت سے رہے۔ انتیس دسمبر سن 1907 عیسوی کو مسلم لیگ کا پہلا سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ 30 دسمبر سن 1906 کو نواب سر سلیم اللہ کی دعوت پر نواب وقار الملک کی صدارت میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ڈھاکے میں منعقد ہوا، جس میں ہندوستان بھر کے مسلمان زعما اور قائدین نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ ایک ایسی جماعت تشکیل دی جائے جو مسلمانان ہند کے حقوق اور مفادات کی حفاظت کرے اور انہیں فروغ دینے کی کوشش کرے۔ سر محمد شفیع کی تجویز پر اس جماعت کا نام آل انڈیا مسلم لیگ رکھا گیا۔ اگلے سال یعنی 1907 میں 29 اور 30 دسمبر کو مسلم لیگ کے پہلے باقاعدہ اجلاس میں مسلم لیگ کے دستور کی منظوری دی گئی۔ انیس 9 دی 1357 ہجری شمسی کو ایران کے مسلمان عوام کی تحریک کو کچلنے میں جنرل اظہاری کی فوجی حکومت کی ناکامی کے بعد شاہ نے شاپور بختیار کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ شاہ ایران اور امریکہ کو امید تھی کہ شاپور بختیار قوم پرستانہ نعروں اور نام نہاد اصلاح پسند پالیسیوں کے ذریعے ایرانی عوام کو انقلاب جاری رکھنے سے روک لے گا، لیکن ایرانی عوام نے جو امریکہ اور شاہ کی حکومت کی نیرنگیوں سے آگاہ تھے شاپور بختیار کی مخالفت شروع کر دی اور اسے ملکی اور غیر ملکی طاقتوں کا ایجنٹ قرار دیا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ایک بیان میں بختیار کی حکومت کو ناجائز قرار دیتے ہوئے عوام کو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ سن 1388 ہجری شمسی کو تہران اور ایران کے کئی دیگر شہروں میں لاکھوں ایرانیوں نے سڑکوں پر ہونے والی بدامنی اور مغربی حکومتوں کی طرف سے اس بدامنی کی حمایت کے خلاف زبردست مظاہرے کیے۔ 22 خرداد سن 1388 ہجری شمسی مطابق 12 جون سن 2009 عیسوی کو ایران میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں شکست خوردہ 2 امیدواروں نے انتخابی نتائج پر احتجاج کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے لیے قانونی راستہ اختیار نہیں کیا۔ یہی مسئلہ اور ان دونوں شکست خوردہ صدارتی امیدواروں کی حمایت پر مبنی غیر ملکی مداخلت تہران میں کئی مہینے کی بدامنی کا سبب بنی۔ عوام نے امن و سلامتی کے تحفظ کی خاطر اس بدامنی پر کوئی رد عمل نہیں دکھایا، لیکن جب بدامنی پھیلانے والوں نے غیر ملکی عناصر کے اشاروں پر 10 محرم یعنی عاشور کے دن مذہبی مقدسات کی بے حرمتی کی تو عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس بے حرمتی اور بدامنی نیز مغربی حکومتوں کی مداخلت کے خلاف ایرانی عوام نے 9 دی 1388 ہجری شمسی کو عظیم ریلی نکالی اور بدامنی کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ اس عظیم عوامی ریلی نے ثابت کر دیا کہ مغربی پروپیگنڈے کے برخلاف ایرانی عوام کی بھاری اکثریت صدارتی انتخابات کے نتائج کو صحیح مانتی اور اپنے ملک کے داخلی امور میں اغیار کی مداخلت کی مذمت کرتی ہے۔ مذکورہ ریلی کے بعد بدامنی ختم ہو گئی اور 9 دی کو یوم بصیرت کے طور پر منایا جانے لگا۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود هر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود هر موجود ازو شد دیدہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آج کا ایران.
آج کا ایران.
سامعین آج کا پروگرام ایران کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. اس پروگرام میں ہم ایران میں بنائے جانے والے ڈرونز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے. سامعین جدید ترین فوجی اور دفاعی ٹیکنالوجی تک رسائی کا ایک اہم راستہ ماڈرن اور کامیاب اسلحے اور ساز و سامان کی ریورس انجینئرنگ ہے. 1390 ہجری شمسی کو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی فضائیہ کو ڈرون کے میدان میں اس کا ایک نادر موقع فراہم ہوا. اگرچہ اس سے پہلے بھی سپاہ پاسداران کو امریکہ کے بعض ڈرون طیاروں کو اتارنے کے بعد ان کی ریورس انجینئرنگ کا موقع ملا تھا، لیکن 13 آذر 1390 ہجری شمسی کو امریکہ کا جدید ترین ڈرون طیارہ RQ-170 ایران کی فضائی حدود میں داخل ہوا، جسے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے زمین پر اتار لیا. اس طرح امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA اور فوج کا خفیہ ترین ہتھیار یعنی RQ-170 ایران کے ہاتھ لگ گیا. 1391 ہجری شمسی میں اس ڈرون کی خفیہ اطلاعات تک رسائی کے بعد سپاہ پاسداران کی فضائیہ کے کمانڈر نے اعلان کیا کہ اس ڈرون کی ریورس انجینئرنگ کی جا رہی ہے، جس پر مغربی فوجی ماہرین شک کا اظہار کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ایران اس طرح کے ڈرون کی ریورس انجینئرنگ کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، لیکن امریکیوں کے تعجب حتی انکار کے برخلاف RQ-170 کو زمین پر اتارے جانے کے 9 سال کے بعد اس طرح کے گوناگوں ڈرون تیار اور استعمال میں لائے جا چکے ہیں. ایران میں RQ-170 کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اس جیسے کم از کم 6 اقسام کے ڈرون تیار کیے جا چکے ہیں، جن کے بارے میں ایک مختصر کلپ بھی نشر کی گئی ہے. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی فضائیہ نے RQ-170 ڈرون کی وائرنگ اور تفصیلات نیز اس کی تیاری کے طریقے سے آگاہ ہونے کے مقصد سے تحقیقاتی امور کے لیے اس کا 15% نمونہ تیار کیا. اس کے بعد 1393 ہجری شمسی میں شاہد 161 اور شاہد 141 ڈرون طیارے تیار کرنے کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر لیا، جو کہ RQ-170 سے 40% تک مشابہ تھے۔ شاہد 161 ڈرون اور شاہد 141 ڈرون میں فرق یہ ہے کہ شاہد 161 میں جیٹ انجن لگایا گیا ہے، جبکہ شاہد 141 ڈرون میں پروپیلر کے طور پر پسٹن انجن لگایا گیا ہے۔ شاہد 161 ڈرون 500 کلومیٹر تک اپنا مشن انجام دے سکتا ہے اور 2500 فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے۔ ایک گھنٹے میں 275 کلومیٹر کی رفتار سے پرواز کرتا ہے اور اس کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 170 کلو ہے۔ اس کے اندر 50 کلو کے 2 گائیڈڈ بم اپنے ساتھ لے جانے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ سپاہ پاسداران نے پہلے مرحلے میں سن 1393 ہجری شمسی میں بنائے جانے والے 2 ڈرونز سے علمی معلومات کی تکمیل اور فلائٹ ڈائنامکس کی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے استفادہ کیا۔ اس کے بعد انہیں فضا میں متحرک اشیاء پر نظر رکھنے اور اس کے علاوہ فوجی کاروائیوں کے لیے تیار کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کم قیمت والے پسٹن انجن کی پرواز کے اخراجات کم ہیں۔ اس کی ڈیزائننگ کی خصوصیات کے پیش نظر سپاہ پاسداران کی فضائیہ نے ڈرون کی ایک جدید قسم کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد سن 1394 ہجری شمسی میں RQ-170 کے 60% نمونے شاہد 181 ڈرون اور شاہد 191 ڈرون کے نام سے بنائے گئے۔ شاہد 191 ڈرون میں جیٹ انجن نصب کیا گیا، جبکہ شاہد 181 ڈرون میں پروپیلر کے طور پر پسٹن انجن لگایا گیا۔ شاہد 191 ڈرون 4.5 گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے۔ یہ ڈرون فی گھنٹہ 350 کلومیٹر کی رفتار سے پرواز کرتا ہے۔ اس کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 500 کلو ہے اور یہ اپنی فوجی کاروائی کے دوران 100 کلو کا وزن اپنے ساتھ لے جانے پر قادر ہے۔ اس کے اندر 2 بم لے جانے کی صلاحیت بھی ہے اور یہ ریڈار سے بھی دیکھا نہیں جا سکتا۔ ان میں سے بعض کو سن 1397 ہجری شمسی میں مشرقی شام میں داعش کے خلاف استعمال کیا گیا۔ اس حملے کی وجہ سے ایران کو سوارم کی ٹیکنالوجی کا حامل اور اس جنگی طریقے کو استعمال کرنے والا پہلا ملک قرار دیا گیا۔ RQ-170 کے 40% اور 60% نمونوں کی تیاری کے بعد اگلے مرحلے میں سن 1396 میں 100% اسی جیسا ڈرون شاہد 171 تیار کیا گیا، جسے سیمرغ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ڈرون کی رینج 4400 کلومیٹر ہے۔ اس میں پروپیلر کے طور پر ٹربو فین انجن استعمال کیا گیا ہے۔ یہ 36,000 فٹ کی بلندی تک جا سکتا ہے اور مسلسل 10 گھنٹوں تک پرواز کر سکتا ہے، اور یہ 460 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پرواز کرتا ہے۔ ایرانی ڈرونز میں پہلی بار ٹربو فین انجن استعمال کیا گیا ہے، جس سے جدید قسم کے جیٹ انجنوں اور پروپیلرز کے میدان میں ایران کے داخل ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ہم شاہد 171 ڈرون کو ایران کا ایک ممتاز 3 ڈرون کہہ سکتے ہیں۔ رینج کے اعتبار سے یہ ڈرون شاہد 129 ڈرون اور فطرس ڈرون جیسا ہے اور اس کی رینج بہت زیادہ ہے۔ اس ڈرون کی کمبیٹ ریڈیس 2200 کلومیٹر ہے، یعنی اس رینج میں کافی دیر تک کاروائی انجام دے سکتا ہے۔ شاہد 171 ڈرون شاید ایران کا سب سے زیادہ وزنی ڈرون ہے۔ اس کا مقابلہ صرف فطرس ڈرون ہی کر سکتا ہے، پھر بھی بعید لگتا ہے کہ اس کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 3 ٹن تک ہو۔ شاہد 171 ڈرون فی الحال جاسوسی کے کام آتا ہے، لیکن اس کے حجم کے پیش نظر ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگی ڈرونز میں توسیع اور پیش رفت کا سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ شاہد 171 ڈرون ایسا پہلا ایرانی ڈرون ہے جس میں ٹربو فین انجن نصب کیا گیا ہے۔ البتہ مقامی طور پر چونکہ ٹربو فین انجن جہیز 700 سن 1399 ہجری شمسی میں بنایا گیا، جبکہ شاہد 171 ڈرون کو اس سے 3 سال قبل بنایا گیا، اس لیے سپاہ پاسداران نے اس میں کوئی دوسرا ٹربو فین انجن نصب کیا ہے۔ اس کی ایک خصوصیت اس کی بلندی پرواز ہے، جو کہ موجودہ اکثر ایرانی ڈرونز سے زیادہ ہے۔ کرار ڈرون 4000 فٹ کی بلندی تک پرواز کرتا ہے، یعنی شاہد 171 ڈرون سے تقریباً 11% زیادہ بلندی تک جاتا ہے، لیکن دوسرے ایرانی ڈرون اس کی نسبت بہت کم سطح تک پرواز کرتے ہیں۔ ایک اور خصوصیت دوسرے ان ایرانی ڈرونز کی نسبت اس کا لگاتار زیادہ پرواز کرنا ہے، جن میں جیٹ انجن نصب کیا گیا ہے۔ سیمرغ ڈرون تیز رفتاری کے اعتبار سے بھی کرار اور کیان ڈرونز کے بعد تیسرے نمبر پر ہے۔ شاہد 171 ڈرون اپنے میٹیریل اور ظاہری شکل کے اعتبار سے ریڈار پر نظر نہ آنے والے امریکی جنگی طیارے اسپرٹ 2 بی جیسا ہے، اس کے بھی رائٹ اینگل نہیں ہے، یہ ریڈار پر کم ہی نظر آتا ہے اور اسے ریڈار پر نظر نہ آنے والے ڈرونز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اپنی اسی خصوصیت کی وجہ سے شاہد 171 دشمن کے علاقے میں گھس کر کامیابی کے ساتھ اپنا مشن انجام دے سکتا ہے۔ یہ ڈرون اب غیر فوجی مقاصد مثلا مصنوعی بارش برسانے کے لیے بھی کام میں لایا جاتا ہے۔ ایران فکسڈ ونگ ڈرون بنانے اور استعمال کرنے والا دوسرا ملک بن چکا ہے۔ سامن، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ایران سے شائع ہونے والے اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سامعین، 9 دے مطابق 29 دسمبر کی تاریخ ایرانی عوام کے قابل فخر کارناموں کی حامل ایک سنہری باب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایران کے اکثر اخبارات نے انتیس دسمبر یوم بصیرت کے حوالے سے مضامین اور خبریں شائع کی ہیں۔ ایران کے اخبارات نے لکھا ہے کہ ایران میں رائج ہجری شمسی کیلنڈر کی تاریخ 9 دے مطابق 29 دسمبر یوم بصیرت کے موقع پر پورے ایران میں اسلامی انقلاب، اسلامی جمہوری نظام اور رہبر انقلاب اسلامی سے اعلان وفاداری کے لیے بڑی بڑی ریلیاں نکالی جاتی ہیں، اور ایران کے باشعور عوام ایک بار پھر اسلامی جمہوری نظام اور رہبر انقلاب اسلامی سے اپنی وفاداری کا بھرپور اعلان کر کے دشمنوں اور ان میں سرفہرست امریکہ کے منہ پر زوردار تماچا رسید کرتے ہیں۔ 11 سال قبل 2009 میں ایران کے صدارتی انتخابات کے بعد انقلاب اور اسلامی جمہوری نظام کے دشمنوں اور ان میں سر فہرست امریکہ نے ایران کے اندر فتنہ و فساد پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ایرانی عوام نے دشمنوں کے فتنوں پر گہری نگاہ رکھی اور آخرکار اپنی بھرپور بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 29 دسمبر 2009 کو بھرپور طریقے سے پورے ملک میں عظیم الشان ریلیاں اور جلوس نکال کر اسلامی نظام انقلاب اور رہبر انقلاب اسلامی سے اپنی وفاداری کا اعلان کر کے اسلامی انقلاب کی تاریخ میں ایک سنہرے باب کا اضافہ کیا اور دشمنوں کے فتنوں اور منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ بلا شبہ، اگر رہبر انقلاب اسلامی کی عظیم بصیرت و درایت اور عوام کی حمایت و ہوشیاری نہ ہوتی اور ایرانی عوام ولایت فقیہ کے ہمراہ نہ ہوتے تو فتنے کی آگ اتنی جلدی خاموش نہ ہو پاتی۔ اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کے ادارے کا عنوان ہے، سیاسی ٹمپریچر نیچے لانے کی ضرورت۔ اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے، ملک میں جوڑ توڑ، انتشار اور مخالفین پر الزام تراشی کی سیاست کا چلن ہمیشہ سے رہا ہے، مگر اب یہ سنجیدگی اور متانت کی حدود پار کرتا نظر آ رہا ہے۔ موقع کوئی بھی ہو، اسے مخالفین کی توہین و تضحیک اور تفنن نے تباہ کا ذریعہ بنانا معمول کی بات بن گیا ہے۔ اتوار کو گھڑی خدا بخش میں شہید وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی 13ویں برسی کا جلسہ تھا تو عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کی قومی خدمات کی تحسین کے لیے مگر توقع کے عین مطابق اسے پی ٹی آئی حکومت کی ناکامیاں گنوانے اور اسے چلتا کرنے کے لیے پرجوش تقریروں کے موقع میں تبدیل کر دیا گیا۔ حکومت مخالف تحریک پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے خوب دل کی بھڑاس نکالی اور برسر اقتدار طبقے کی کمزوریوں کو اچھالا۔ دوسرے رہنماؤں نے بھی اسی طرح کی تند و تیز تقریروں کی۔ حکومتی ترجمانوں نے بھی جو پہلے سے تیار بیٹھے تھے اپنا اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈروں کی خوب لتے لیے اور اس موقف کو دہرایا کہ پی ڈی ایم لوٹی ہوئی دولت بچانے کے لیے قومی اداروں کو بدنام کر رہی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان گالم گلوچ اور الزام تراشی کا مقابلہ زوروں پر ہے۔ عوامی مسائل کم ہی زیر بحث آتے ہیں۔ حکومت معاشی اشاروں کے درست ہونے کا ذکر کرتی ہے اور مہنگائی کے نوٹس بھی لیتی ہے، مگر ساتھ ہی پیٹرول، گیس، بجلی اور بعض دوسری ضروریات خدمات کے نرخ وقتاً فوقتاً بڑھاتی رہتی ہے۔ اپوزیشن مہنگائی پر تنقید تو کرتی ہے مگر اس کا زیادہ زور حکومت کے خاتمے پر ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر ملکی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ سمعین، اب آتے ہیں ہندوستان کے اخبارات کی طرف، اور ہم نے آج اخبار افکار جہاں کا ایک مضمون جو ہے وہ نکالا ہے، عنوان ہے من کی بات۔ مضمون نویس اعظم شہاب لکھتے ہیں کہ جیسا کہ اس سے قبل بھی عرض کیا گیا تھا کہ ہمارے پردھان سیوک جی کچھ کریں نہ کریں لیکن ایک کام وہ نہایت ایمانداری اور پابندی سے ضرور کرتے ہیں، اور وہ ہے من کی بات۔ انہیں اپنے من کی بات کرتے ہوئے اس بات کا بھی ہوش نہیں رہتا کہ کبھی ملک کی بھی بات کرنی چاہیے۔ پردھان سیوک کے اس معاف کیجیے گا پردھان سیوک کے اس پروچن سے ہمیں آج معلوم ہوا کہ ملک مشکلات کا شکار ہوا اور کرونا سے دنیا بھر میں سپلائی چین متاثر ہوئی۔ اگر موصوف یہ نہ بتا دے تو شاید اتنے بڑے انکشافات سے ہم محروم رہ جاتے۔ اخبار اسی طرح لکھتا ہے کہ اسی لیے مودی جی نے ان احتجاجی کسانوں کا کوئی تذکرہ من کی بات میں نہیں کیا۔ یوں بھی مودی جی نے نزدیک ملک کے مفاد کا پیمانہ اڈانی و امبانی جیسے صنعتکاروں کے مفاد سے منسلک ہے، پھر بھلا یہ کسان کیسے ملک کے مفاد میں ہو سکتے ہیں؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ کسانوں کے احتجاج اور ان کے مطالبات پر توجہ دی جائے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش کیا جائے گا نرسنگ ڈے کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔ اس پروگرام میں رہبر انقلاب اسلامی کے بیانات کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، اور آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام اقتصاد نامہ، جس میں ملکی و بین الاقوامی اقتصادی خبریں پیش کی جائیں گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے نرسنگ ڈے کے تناظر میں خصوصی پروگرام۔
نرس ڈے کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے خطاب سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے نرسوں کی صورت میں زمین پر موجود ہیں، جو سفید وردی پہنے مریضوں کے پاس آتی اور ہمدردی کے ساتھ ان کے زخموں پر مرہم رکھتی ہیں۔ 5 جمادی الاول کے دن حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت با سعادت کی مناسبت سے ایران میں اس دن کو نرس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی ہمیشہ اس بابرکت دن سب کی توجہ نرسوں اور ان کے اہم پیشے کی جانب مبذول کراتے ہیں۔ رواں سال بھی نرس ڈے کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے ٹیلی ویژن سے لائیو خطاب کیا اور نرس ڈے کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نرسوں کو بیماروں کے لیے فرشتہ رحمت قرار دیا اور فرمایا کہ یہ ایک حقیقی تعبیر ہے، اس میں کسی طرح کا مبالغہ نہیں ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے گزشتہ برسوں کے دوران بھی بارہا نرسوں کو فرشتہ رحمت الہی سے تعبیر کیا اور اس محنت کش طبقے سے اپنی دلی عقیدت کا اظہار کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے نرسوں کے گران قدر کام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، نرس کا سروکار بیمار کے بدن سے بھی ہوتا ہے اور اس کی روح سے بھی۔ بیمار کے بدن کے سلسلے میں نرس کا کردار ڈاکٹر کے ساتھی اور مددگار کا ہے۔ بیمار کی جسمانی صحت سے متعلق کام کا ایک بڑا حصہ نرس کے توسط سے انجام پاتا ہے۔ یہ تو تھی بیمار کے بدن سے متعلق بات، مریض کی روح کے سلسلے میں بھی نرس کا کردار در حقیقت بیمار کی غم گساری اور آرام پہنچانے پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم کردار ہے۔ نرسوں کے توسط سے بیمار کی صحت یابی کے عمل میں تیزی پیدا ہوتی ہے اور بعض مواقع میں بیمار کی صحت یابی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ نرسیں بیمار کی جان، اس کی روح اور اعصاب کو سکون پہنچاتی ہیں۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ، ایک اچھے جملے کے ساتھ، مہربانی پر مبنی ایک اقدام کے ساتھ بیمار میں ایک اچھا احساس پیدا کرتی ہیں اور اس کی روح پر خوشگوار اثر مرتب کرتی ہیں۔ بیمار اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، رنج و الم میں مبتلا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان گہرے زخموں، دردناک فریکچر یا اس بیماری کی وجہ سے جس نے اسے کمزور کر دیا ہو، اسے مہربانی پر مبنی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بیمار بے بس ہو جاتا ہے، حتیٰ جیون ساتھی، اولاد اور والدین بھی اس کے پاس نہیں ہوتے، تو خدا کے بعد اس کی امید نرس سے ہوتی ہے۔ وہ رحمت الہی کے ایک فرشتے کی طرح اس کی جسمانی اور نفسیاتی بیماری اور اس کے درد و الم میں کمی لانے کی کوشش کرتی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بیماروں کی صحت یابی میں نرس کے کردار کے بارے میں فرمایا ہے، نرسیں ڈاکٹروں کی معاون اور مددگار ہوتی ہیں۔ جس بیمار کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اگر کوئی بہترین ڈاکٹر بھی اس کے سرحانے موجود ہو، نسخہ دے اور مدد کرے، لیکن اگر اس کی حمایت اور اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والی نرس موجود نہ ہو، تو ممکن ہے کہ بعض مواقع پر علاج نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکے۔ اسے بہت اہم سمجھنا چاہیے کیونکہ واقعی اہم ہے۔ بیمار شخص جسمانی اور روحانی کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات مایوس ہو جاتا اور اکتا جاتا ہے، حالانکہ بیمار کی شفا یابی کے لیے اس کا نفسیاتی اور روحانی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہے، اسے مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے موقع پر ایک نرس ہی ایک باغبان کی طرح بڑی مہربانی سے پژمردہ پھولوں اور ٹوٹی ہوئی ٹہنیوں کی دیکھ بھال کرتی اور بیماروں کو صحت و سلامتی کی خوشخبری سناتی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے نزدیک نرسوں کی ساری زحمت اور محنت اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ آپ انسانوں کی باہمی شفقت اور مہربانی کو اسلام اور قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، نرس غم گسار ہوتی ہے، تسلی دیتی ہے اور مہربانی کرتی ہے۔ یہ اسلام کی ایک عظیم تعلیم ہے۔ شفقت، ہمدردی اور مہربانی اسلام کا ایک حکم ہے۔ قرآن کریم میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ رحماء بینہم، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہیں، رحم دل ہیں۔ یہ بیمار کے ساتھ مختص نہیں ہے، اس کا تعلق سبھی انسانوں سے ہے۔ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آنا چاہیے اور نرس یہ کام انجام دیتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے نرسوں کے پیشے کی مشکلات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ نرسیں اپنے اندر اس کام کا جذبہ پیدا کرتی ہیں، وہ بھی تھکتی ہیں۔ یہ کام واقعی بہت تھکا دینے والا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ برداشت کرتی ہیں۔ جہاں بیمار کو مسکرا کر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، مسکرا دیتی ہیں۔ یہ اسلام کی ایک اہم قدر ہے جس پر اسلام نے تاکید کی ہے۔ کسی انسان کے درد و الم کو کم کرنے کی کوشش انسانوں کی زندگی کا ایک خوبصورت جلوہ ہے۔ گزشتہ ایک برس کے دوران کرونا کے پھیلاؤ کے کٹھن ایام میں میڈیکل اسٹاف، خصوصاً نرسوں کی ڈیوٹی مزید مشکل ہو گئی۔ اس وبائی وائرس کے مقابلے کے لیے یہ فرشتے خاص وردی پہنے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مسلسل ڈھانپنے پر مجبور ہو گئے۔ انہیں مسلسل ماسک پہننا، شیلڈ اور عینک لگانی پڑی۔ نرسوں کے روپ میں یہ فرشتے دن بھر اسی وردی کے ساتھ بیماروں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتے ہیں، لیکن یہ وبائی بیماری بھی ان کو لوگوں کی خدمت سے باز نہیں رکھ سکی ہے۔ یہ دوسرے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرنٹ لائن پر موجود ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے کرونا کے پھیلاؤ اور نرسوں کی بے مثال خدمت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ہمارے ہاں کی نرسوں نے ہسپتالوں میں ایسے کام انجام دیے ہیں، ایسے اقدامات کیے ہیں اور اس طرح کام کیا ہے کہ انسان واقعی انگوشت بدندہ رہ جاتا ہے۔ خود نرسنگ ایک کٹھن کام ہے، اسٹریس والا کام ہے۔ اب اگر یہ مزید سخت ہو جائے اور اسٹریس میں مزید اضافہ ہو جائے، اس میں یہ اضافہ ہو گیا ہے کہ یہ بیماری متعدی ہے، خود کو بیماری لگنے کا اندیشہ ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کام اور بھی کٹھن ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کی نرسوں نے یہ کٹھن کام کرونا کے ایام میں انجام دیا۔ ان کی اپنی جانوں کو خطرہ تھا، انہیں کرونا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ ہماری نرسوں نے واقعی اس مدت کے دوران یہ عظیم کام انجام دیا۔ نرسوں کی زحمتیں وبائی بیماری کرونا کے ایام میں کھل کر لوگوں کے سامنے آئیں اور ان کے دلوں میں نرسوں کی عزت اور احترام میں اضافہ ہو گیا۔ لوگوں نے نرسوں کو پھول پیش کرنے اور شکریہ پر مبنی خوبصورت کمنٹس وغیرہ کے ذریعے ان کی قدردانی کی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس بارے میں فرمایا، اس عرصے میں جو جہاد کیا گیا، اس کی وجہ سے لوگوں کے نزدیک نرسوں کا احترام بڑھ گیا۔ اس واقعے سے پہلے لوگ نرسنگ پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ کرونا کے معاملے میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ نرسنگ بہت عظیم کام ہے، بہت اہم کام ہے، اس میں بہت عظیم اقدار مضمر ہیں۔ لوگوں کو اس کا پتہ چل گیا، اس لیے ماضی کی نسبت ان کے دلوں میں ان کی زیادہ عزت پیدا ہو گئی، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے نرسوں سے متعلق ملکی عہدیداروں کے فرائض کا ذکر کیا اور نرسنگ سروسز کے لیے ٹیرف کے قانون پر عمل درآمد پر تاکید کی۔ آپ نے اس قانون کو نرسوں کے فائدے میں قرار دیا اور اس بات کا گلہ کیا کہ حکام نے اس قانون کو عملی جامہ کیوں نہیں پہنایا، اور زور دے کر کہا کہ یہ ایسا قانون ہے جس پر ضرور عمل درآمد ہونا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے حکام کو جن دوسری باتوں کی تاکید کی، ان میں سے ایک بات 30,000 نرسوں کو مستقل ملازمت دینے سے عبارت تھی۔ آپ کئی برسوں سے اس کی بات کر رہے ہیں، آپ نرسوں کو ملازمت دیے جانے اور ان کی مالی حالت کی بہتری کی تاکید کرتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں وزارت صحت کی جانب سے اس سلسلے میں بعض اقدامات انجام دیے گئے ہیں، لیکن رہبر انقلاب اسلامی نے تاکید کی کہ ان اقدامات کو سنجیدگی کے ساتھ نتیجہ خیز بنایا جائے۔ آپ نے نرسوں کی مالی حالت، تنخواہ اور دوسری سہولیات کے بارے میں فرمایا کہ نرسوں کی مالی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بے فکر ہو کر اپنا کام انجام دے سکیں، ان کے گھر والے مطمئن ہوں کہ ان کے یہ جوان، ان کی یہ خواتین، ان کے یہ مرد ہسپتالوں میں جو یہ عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں، تو اس کام میں ان کو کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے کرونا کی وجہ سے جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو تعزیت پیش کی اور جاں بحق ہونے والے جانساروں اور مجاہدین کی بلندی درجات کی دعا کی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اپنی توفیق نرسوں کے شامل حال کرے اور ان سب عزیزوں کو دنیا و آخرت کی سعادت سے ہم کنار کرے۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ اسبر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پروگرام اقتصاد نامہ میں ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے اقتصادی موضوعات بھی پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور ماہرین اقتصادیات کے خیالات بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں، تو آج کے پروگرام میں یہ سب چیزیں شامل رہیں گی، تو دیکھتے رہیے پروگرام اقتصاد نامہ۔ ناظرین، پروگرام اقتصاد نامہ کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کر رہے ہیں، آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔
رواں سال کے اختتام تک ایران میں پیٹرو کیمیکل کی مصنوعات کی پیداوار 90 ملین ٹن۔ ایران کی تمام بندرگاہیں 3rd جنریشن بندرگاہوں میں تبدیل۔ 1100 کلومیٹر طویل گیس پائپ لائن کی تعمیر کے لیے ماسکو اور اسلام آباد کی شراکت۔ ایران کی پیٹرو کیمیکل صنعتوں کی قومی کمپنی کے ڈائریکٹر جنرل بہزاد محمدی نے کہا ہے کہ رواں سال کے اختتام تک ایران کی پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی پیداوار 90 ملین ٹن تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے رواں سال کے دوران 17 پیٹرو کیمیکل منصوبوں کے افتتاح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان منصوبوں کے بعد ملک کی پیٹرو کیمیکل کی پیداوار میں مزید 25 ملین ٹن کا اضافہ ہو جائے گا اور یہ 66 ملین ٹن سے بڑھ کر رواں سال کے اختتام تک 90 ملین ٹن ہو جائے گی اور ملک کو سالانہ $25 ارب کی آمدنی ہوگی۔ ایران کے وزیر مواصلات محمد اسلامی نے کہا کہ ملک کی تمام بندرگاہوں کو 3rd جنریشن بندرگاہوں میں تبدیل ہونا چاہیے تاکہ اس طرح ایران کی برآمدات کی توانائی میں بھی اضافہ ہو اور خام مال بھی تیزی کے ساتھ کارخانوں تک پہنچ سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی بندرگاہوں کی ترقی سے ملک کی اقتصاد فروغ پائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ایران کی بندرگاہوں کی گنجائش 280 ملین ٹن ہے اور آئندہ 5 سال تک یہ بڑھ کر تقریباً 500 ملین ٹن ہو جائے گی۔ دوسری جانب ایران کے بندرگاہوں کے ادارے کے مینیجنگ ڈائریکٹر محمد راستاد نے کہا ہے کہ بندرگاہوں کی ترقی اور انہیں 3rd جنریشن بندرگاہیں بنانے کے لیے نجی شعبے کے ساتھ 336 معاہدے کیے جا چکے ہیں۔ روس اور پاکستان 1100 کلومیٹر طویل گیس پائپ لائن تعمیر کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر ندیم بابر نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان کے پاس اس منصوبے کے 51% سے لے کر 74% تک شیئرز ہوں گے اور باقی شیئرز کا مالک روس ہوگا۔ اس کی تعمیر کا کام بھی ایک روسی کنسرشیم کے ذمہ ہے۔ پاکستان حالیہ برسوں کے دوران ایندھن کی ایک بڑی مارکیٹ میں تبدیل ہو گیا ہے اور اس کی گیس کی درآمدات بڑھ گئی ہیں۔ ندیم بابر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے تیل اور گیس کی دریافت کے کام کی حوصلہ افزائی کے لیے تیل اور گیس کے 20 بلاکوں کے ٹینڈر جاری کیے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں LNG کے 2 ٹرمینل ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ چند برسوں کے دوران مزید 2 LNG ٹرمینل قائم کیے جائیں گے۔ پاکستان کو اس وقت گیس کی سخت ضرورت ہے، جبکہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر کام کو ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ جب تک ایران پر امریکی پابندیاں عائد ہیں، اس گیس پائپ لائن کی تعمیر مکمل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔
ناظرین، ایران کے وزیر پیٹرولیم نے حال ہی میں روس کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے روسی حکام سے بات چیت کی، اور اس بات چیت میں دونوں ملکوں نے توانائی کے شعبے میں تعاون کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ تفصیلات آپ کو بتا رہے ہیں۔
اسلامی جمہوری ایران کے وزیر پیٹرولیم بیژن نامدار زنگنے نے تیل کی عالمی مارکیٹ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے حال ہی میں روس کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک اور وزیر توانائی نکولائی شرگینف سے ملاقات کی۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم نے اس موقع پر مختلف شعبوں، خاص طور پر تیل اور توانائی کے شعبوں میں تہران اور ماسکو کے مابین بڑھتے ہوئے تعاون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ خوش قسمتی سے اس تعاون میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم نے اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات میں روس کو ایران کا اسٹریٹجک پارٹنر قرار دیا اور کہا کہ ہم اپنے ملک کی تیل کی صنعت کے مختلف شعبوں میں روسی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے۔
ناظرین، ایران کے مشہور ماہر معاشیہ جناب رضا جہان بیگلری سے ہم نے ایران اور روس کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون کے بارے میں ان کے خیالات معلوم کیے، تو ان کا کہنا تھا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران اور روس کے درمیان اقتصادی اور سیاسی تعلقات میں اونچ نیچ دکھائی دیے مختلف تاریخی ادوار میں، لیکن گزشتہ چند سال کے دوران ان دو ممالک کے مابین تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں، اور ماہرین کا خیال ہے کہ کبھی بھی تاریخ میں اس سطح کے تعلقات دیکھے نہیں گئے ہیں۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم بیژن زنگنے صاحب کا دورہ ماسکو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، اور یہ جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں دونوں کے، یہ اسی ہدف کے تحت ہے۔ ایک طرف دنیا میں ہم لوگ یونیپولر اس کو بنانے کی کوششوں کو دیکھ رہے ہیں، اور پابندیاں ہیں، غیر قانونی پابندیاں ہیں یقیناً، اور دوسری طرف کورونا وائرس ہے جو یقیناً مختلف ممالک کے تعلقات کو متاثر کر رہا ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران جو اوپیک کے بانیوں میں ہے، اور ادھر رشین فیڈریشن جو یقیناً دنیا کے ایک اہم خام تیل پیدا کرنے والے ممالک اور اوپیک پلس کا رکن ہے، ان دونوں کے مابین جو پالیسی ہے، وہ جو دونوں ممالک چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تیل کی مارکیٹ میں، خام تیل کی مارکیٹ میں ایک صوبہ پیدا ہو، ایک نظم پیدا ہو جائے، اور جو بہت اہم ہے۔ اور ایران اور روس کے درمیان جو بہت قریبی تعلقات رہے ہیں، خود یہ دکھاتا ہے کہ ان کے تعلقات باعث بنتے ہیں کہ تیل کے سلسلے کی پالیسی جو ہے اس میں یکسانیت ہو دنیا بھر میں۔ بین الاقوامی سطح پر بھی بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران اور رشیا کے مابین تعلقات میں ہم لوگ تبدیلی نہیں دیکھ رہے ہیں، بدستور مستحکم ہیں، اور ایران چاہتا ہے کہ ماسکو کے ساتھ یہ تعلقات اس میں بہتری دکھائی دے۔ دوسری طرف ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ خود اوپیک میں بھی ایران نے جو اقدامات کیے ہیں، اور دوسری طرف روس نے اوپیک پلس میں جو کیے ہیں، وہ باعث بنے ہیں کہ تیل کی مارکیٹ میں ایک ثبات سا پیدا ہو جائے۔ روس دوسری طرف چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایران میں سرمایہ کاری کرے، خصوصاً پیٹرولیم کے شعبے میں اچھا تجربہ ہے ان کے پاس، اور ٹیکنالوجی کے سلسلے میں بھی کافی آگے ہیں، اور سرمایہ کے لحاظ سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ ایران میں سرمایہ کاری کریں، جو یقیناً ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس سے دونوں ممالک کو بھی یقیناً فائدہ پہنچے گا۔ یہ سرمایہ کاری جو ہے ایران اس کا استقبال بھی کرتا ہے۔
یہ تھے جناب رضا جہان بیگلری۔ ناظرین کہا جاتا ہے کہ مٹی کے برتن بنانے کا کام ایران سے شروع ہوا اور ایران میں اس کی تاریخ تقریباً 8,000 سال پرانی بتائی جاتی ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں.
مٹی کے برتن بنانے کی صنعت کا شمار خوبصورت ترین دستکاریوں میں ہوتا ہے کہ جس کا ہنری، ثقافتی اور تاریخی تشخص دوسرے شعبوں سے زیادہ ہے. ایران کا شمار مغربی ایشیا کے اہم ترین علاقوں میں ہوتا ہے کہ جس کا سفالگری یا مٹی کے برتن بنانے کی صنعت کی پیدائش اور اس کے فروغ میں تاریخی کردار ہے. ایران کے مختلف علاقوں میں کھدائی کے دوران مٹی سے بنی ہوئی بہت سی ایسی اشیاء دریافت ہوئی ہیں کہ جن کا تعلق 8,000 سے 10,000 سال قبل مسیح سے ہے. بعض ماہرین آثار قدیمہ کا ماننا ہے کہ مٹی کے برتن بنانے کی صنعت کا آغاز ایران سے ہوا ہے اور یہ نظریہ مرکزی البرز اور ایران کے مغرب میں بختیاری پہاڑوں میں 8,000 قبل مسیح سے تعلق رکھنے والے مٹی کے برتن ملنے کے بعد سامنے آیا ہے. مٹی کے برتن بنانے کا دنیا کا سب سے قدیم کارخانہ بھی ایران کے جنوب مغرب میں صوبہ خوزستان کے ضلع شوش میں واقع ہے. عام استعمال اور سجاوٹ کی اشیاء بنانے میں مٹی کے برتنوں کی صنعت کا کردار پوری دنیا میں اس کی مقبولیت کا سبب بنا ہے کہ جس میں ایران کا قابل ذکر حصہ ہے. آج ایران میں 50,000 سے زائد افراد اس صنعت سے وابستہ ہیں اور پورے ایران میں جگہ جگہ مٹی کے برتن بنانے کے کارخانے موجود ہیں. لیکن ایران کے مغرب میں واقع صوبہ ہمدان اور شہر سفال کے نام سے مشہور لال جین شہر مٹی کے برتن بنانے کے ہنر میں ایک نمونہ اور مثال ہے. اس شہر میں گزشتہ 750 سال سے مٹی کے برتن بنائے جا رہے ہیں. اس شہر کے 90% لوگ مٹی کے برتن بنانے کی صنعت سے وابستہ ہیں اور یہ 220 سے زائد اقسام کے مٹی کے برتن بنا رہے ہیں اور ان کی بنائی ہوئی اشیاء عالمی شہرت رکھتی ہیں.
ایران میں مٹی کے برتن بنانے کی صنعت رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی اور پروگرام کے اس حصے میں ہم پیش کر رہے ہیں بعض اہم عالمی اقتصادی خبریں.
برطانیہ میں کورونا وائرس کی نئی قسم کے پھیلنے اور مارکیٹوں میں خوف پیدا ہونے کے بعد امریکہ میں سنگین اقتصادی بحران کے بارے میں سی این این کی رپورٹ. ملکوں کے مرکزی بینکوں کی سونے کی خریداری میں گہری دلچسپی. یورپ کے لیے گیس پائپ لائن کی تعمیر میں امریکہ کا دوہرا معیار. امریکی نیوز چینل سی این این نے رپورٹ دی ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب امریکہ سنگین بحران سے دوچار ہو چکا ہے، امریکی صدر کورونا وائرس سے پیدا ہونے والے اقتصادی بحران کو کم اہمیت ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سی این این نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکہ اس وقت ایسے سنگین بحران کا شکار ہے کہ جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا، اور کورونا کی وجہ سے امریکہ ایک بڑے اقتصادی جمود میں داخل ہو گیا ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت امریکی حکومت کو اقتصادی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن وہ صرف اسٹاک مارکیٹ کی خاطر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہمیں کوئی اقتصادی مسئلہ درپیش نہیں ہے، جبکہ یہ بحران پھیلتا ہی جا رہا ہے. سونے کی عالمی کونسل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ دنیا کے کئی ملکوں کے مرکزی بینک خطرات کو کم کرنے کے ایک عنصر کے طور پر سونے کی خریداری میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور صرف اکتوبر کے مہینے میں انہوں نے 25 ٹن سونا خریدا ہے. اس رپورٹ کے مطابق دنیا کے سونے کے ذخائر میں اکتوبر کے مہینے میں 22.8 ٹن کا اضافہ ہوا ہے، اور سونے کی عالمی کونسل کی رپورٹ کے مطابق رواں سال کے دوران سونے کی مارکیٹ کی صورتحال دوسری مارکیٹوں کی نسبت اچھی رہی ہے، اور اس دوران بری صورتحال کے باوجود مرکزی بینکوں نے خطرات کو کم کرنے کے لیے سونے کی خریداری میں گہری دلچسپی لی. امریکہ یورپ کے لیے روس کی گیس پائپ لائن نارڈ اسٹریم 2 کی تعمیر کا سخت مخالف ہے، اور اس نے اس کی تعمیر کو روکنے کے لیے اس منصوبے پر کام کرنے والی کمپنیوں پر کئی بار پابندیاں عائد کی ہیں. لیکن اب یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ وہ یورپ کے لیے صہیونی حکومت کی گیس پائپ لائن کی تعمیر کی حمایت کر رہا ہے. یہ گیس پائپ لائن غاصب صہیونی حکومت کی گیس فیلڈ سے شروع ہو کر یونان، قبرص اور اٹلی سے گزرتی ہوئی یورپی یونین کے مارکیٹ تک جائے گی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس گیس پائپ لائن کی تعمیر کے بارے میں 2022 تک حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا۔
ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ میں کورونا کی ایک نئے قسم منظر عام پر آئی ہے کہ جو پہلی کورونا وائرس سے زیادہ مہلک ہیں۔ اس کے سونے کی عالمی مارکیٹ اور لندن اسٹاک ایکسچینج کے علاوہ یورو اور پاؤنڈ پر بھی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ تفصیلات آپ کو بتا رہے ہیں۔
برطانیہ میں کورونا وائرس کی نئی قسم کے پھیلنے اور مارکیٹوں میں خوف پیدا ہونے کے بعد ایک بار پھر لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ڈالر کے قدر میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کے باعث سونے کی قیمت کم ہو گئی ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق چین کے قومی بینک کے تجزیہ کار شیا فو نے کہا ہے کہ اگرچہ سونا سرمایہ کاری کے لیے ایک محفوظ ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ان مواقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ ڈالر کی پوزیشن مستحکم ہوئی ہے۔ دریاسنا لندن اسٹاک مارکیٹ کا 100 انڈیکس کورونا وائرس کی نئے قسم کے منظر عام پر آنے اور برطانوی مسافروں پر یورپ کی سرحدیں بند ہونے کے بعد گزشتہ دنوں گر گیا تھا۔
اور ناظرین، اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کاغذ کی صنعت کی صورتحال کیا ہے اور وہاں پر اس کی ترقی کے کیا امکانات ہیں۔ اس بارے میں اظہار خیال کر رہے ہیں پاکستان کے مشہور صنعتکار جناب راشد صدیقی۔ جی،
پاکستان میں دیکھیں، پیپر کی جو انڈسٹری ہے، یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ کنزیومر پروڈکٹ جو ہے وہ پیپر ہے۔ اگر آپ کوئی پان کی دکان اٹھائیں گے یا کوئی آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی بزنس اٹھا لیں گے، اس کے اندر پیپر کے بغیر وہ انڈسٹری تقریباً ناممکن ہے۔ اور پیپر کی انڈسٹری کے اندر اگر آج ہماری گورنمنٹ جیسے بہت زیادہ انکریج کر رہی ہے امپورٹ کرنے کے لیے، تو اگر پیپر اس وقت میرے خیال سے کوئی 20% جو ہے وہ لوکل بنتا ہے اور تقریباً 70-80% پیپر جو ہے وہ امپورٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ یہ خالی اپنے ایک تھنک ٹینک بنا کے اور اس انڈسٹری کو فوکس کرے کہ ہم اس کے اندر کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کے اندر سے کیسے اپنی امپورٹ کو ڈکلائن کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس یہ پیپر کی مینوفیکچرنگ یہاں پہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور اگر یہ پیپر کی صنعت کو تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس پیپر کی کاسٹ ہمارے پاس کم آئے گی، اور اگر پیپر کی کاسٹ کم آئے گی تو ہم اس کے بحاف کے پر یہاں پہ جو ایکسپورٹ ہیں دنیا کے اندر، مالی ٹریلینس روپے کی ایکسپورٹ ہیں جو پوری دنیا کے اندر اس کی ایک ایکسپورٹ چل رہی ہوتی ہے۔ ہم نے یہاں پہ پیکیجنگ کی ایکسپورٹ اسٹارٹ کری تھی 2016 میں، اور پہلے سال کے اندر ہماری جو ایکسپورٹ تھی شاید 16 یا 17 ملین کی تھی۔ پھر 2017 میں ہم نے کوئی 100-150 ملین کی ایکسپورٹ کری، 2018 میں ہم نے اس کو ملٹیپل کرا 100% سے، اور 2019 میں ہم نے اس کا 100% ملٹیپل کرا، اور اس سال ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم 1-1.5 بلین کی ایکسپورٹ کریں گے۔ تو اگر یہ پیپر یہاں پہ بننا شروع ہو جائے اس کی، تو میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ جو ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کی جو ڈیفیسٹ ہے وہ بہت کم ہو جائے گا، آپ کی امپورٹ کم ہو جائے گی اور آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی۔ ہمارے سرجیکل آئٹم ایسے ہیں کہ جن کو اگر ہم آج فوکس کریں تو ہم اس کی بے تحاشا ایکسپورٹ، جتنی ہماری ڈکلائن ہوئی ہے، جتنی ایکسپورٹ آج ہم کر رہے ہیں، اگر ہم ان نیکسٹ سیکٹرز کو کھولیں، ان نیکسٹ سیکٹرز کو اگر ہم فوکس کریں، تو ہم اپنی ایکسپورٹ کو ڈبل کر سکتے ہیں۔ اور آپ یقین مانیں کہ دنیا کے اندر جب میں اپنی مارکیٹنگ کے لیے جاتا ہوں تو بے تحاشا لوگ انگلینڈ میں مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، امریکہ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ ان کو شام کی ڈیلرشپ دلوا جائیں ان کو۔ تو اسی طرح سے ہمارے پاس اور بھی بے تحاشا اسپیس کے اندر بہت سارے لوگ ہوں گے، تو ہم کو ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کو انکریج کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک تھنک ٹینک بنائیں۔ اور دوسرا، میں ہمیشہ ایک بات اور کہتا ہوں کہ ایک اچھی صنعت کے لیے، ایک اچھی معاشی پیکج کے لیے، معاشی صورتحال کے لیے، اور ایک اچھی ایکسپورٹ کی انوائرمنٹ کے لیے ہمارے تعلقات دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ، ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بڑے برادرانہ ہونے چاہیے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہمارے تعلقات فورن کمیونٹی سے ہوں گے، پوری دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے، تو ہم کو ایک ایکسپورٹ کی مارکیٹ ملے گی۔ ہمارے پاس دنیا کے بہترین آم ہیں، ہمارے پاس دنیا کے بہترین کینو ہیں، ہمارے پاس دنیا کی بہترین کاٹن ہے، ہمارے پاس دنیا کی بہترین لیدر ہے، ہمارے پاس دنیا کی بہترین اونکس ہے۔ تو جب ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہوں گے تو ہم ان تمام سیکٹرز کے اندر، ان تمام اس کے اندر ہم ان کو جب ایکسپورٹ کریں گے، تو آپ یقین مانیں گے ہماری جو معیشت ہوگی وہ دنیا کی چند بہترین ترین معیشت میں سے ایک معیشت ہوگی انشاءاللہ۔
جی، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب راشد صدیقی۔ ناظرین، ایران میں ہاؤسنگ اور تعمیرات کی صنعت بہت ہی اہم صنعتوں میں شمار ہوتی ہے اور ایران کے اقتصاد میں اس کا حصہ بہت ہی زیادہ ہے، اور اس میں استعمال ہونے والا خام مال جس میں سیمنٹ، ٹائلیں اور اسٹیل وغیرہ شامل ہیں، یہ سب کچھ ایران میں ہی تیار ہوتا ہے۔ آئیے ایران میں آپ کو ہاؤسنگ اور تعمیرات کی صنعت کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔
ایران میں دھاتی اور غیر دھاتی معدنیات کے وسیع ذخائر موجود ہیں، جن کی وجہ سے تعمیراتی سامان اور سینیٹری ویئر کی صنعت ایک اہم اور ترقی کرتی ہوئی صنعت میں تبدیل ہو گئی ہے، اور ایران اس صنعت میں علاقے کا ایک اہم ملک بن گیا ہے۔ ہاؤسنگ کی صنعت ایران کا ایک سب سے بڑا اقتصادی شعبہ ہے۔ یہ صنعت تیل کی صنعت کے بعد ملک کی مجموعی قومی پیداوار میں اضافے اور اقتصادی ترقی کے علاوہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے شعبے میں بھی اہم کردار کی حامل ہے۔ ہاؤسنگ کی صنعت کا دوسری بہت سی صنعتوں کے ساتھ بالواسطہ اور بلا واسطہ تعلق ہے۔ ہاؤسنگ کی صنعت ایران کے اقتصاد میں براہ راست روزگار کے 15% اور بالواسطہ طور پر 30% مواقع پیدا کر رہی ہے۔ ایران کی مجموعی قومی پیداوار میں بھی عمارتی سامان اور سینٹری ویئر کا حصہ تقریباً 15% ہے۔ آج ایران کی عمارتی اور تعمیراتی صنعت 100% ملکی خام مال سے کام کر رہی ہے، اور اسٹیل، سیمنٹ، ٹائلوں اور اینٹوں وغیرہ کی تیاری اور پیداوار ضرورت سے تقریباً 2 گنا زیادہ ہے۔ 2019 میں ایران نے $10 ارب کی معدنیات برآمد کی تھیں، جس میں سے $7 ارب بلڈنگ میٹیریل سے تعلق رکھتا تھا، اور اگر سینیٹری ویئرز کی برآمدات کو بھی اس میں شامل کیا جائے تو یہ $9 ارب تک پہنچ جاتی ہیں۔ ایران میں عمارتی سامان، جدید ترین ٹیکنالوجی اور ماہر افرادی قوت کی مدد سے اعلیٰ کوالٹی کا تیار کیا جا رہا ہے۔
ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اظفر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.